Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے اور کافی عرصے سے سورہ حجرات کی ان آیات کے بارے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں. جو ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں وہ در حقیقت اسلامی معاشرے کی ایک صحیح تصویر ہے. اگر ہمیں اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے تو ان تمام احکام کی پابندی ضروری ہے اور اگر ان ہدایات کے اوپر پورا عمل ہو جائے تو ہمارا معاشرہ وہ ہر طرح کے جھگڑوں سے تنازعات سے اور ہر طرح کے شر سے پاک ہو جائے. چنانچہ اس سے پہلے یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کریم نے یہاں سے بات شروع کی ہے کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں اور اگر دو بھائیوں کے درمیان کوئی نااتفاقی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو اور صلح کرانے میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال دل میں رکھو کہ کوئی کسی کی جانبداری نہ ہو جائے. اور پھر یہ فرمایا کہ تم کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو اور یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو اور ایک دوسرے کے کو برے نام سے یاد نہ کیا کرو, اس کا نام بگاڑ کر نہ لیا کرو. اور پھر یہ فرمایا کہ بدگمانی سے بچو, کسی کے بارے میں جب تک کسی بات کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے تو دل میں یہ خیال نہ پکاؤ کہ وہ اس برائی میں مبتلا ہے, بلکہ حتی الامکان ہر مسلمان سے خوش گمان رہو, حسن ظن سے کام لو. اور پھر فرمایا کہ بلا تجسسو, ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگا کرو, یعنی جاسوسی نہ کیا کرو ایک دوسرے کی, جب اصل جو مطالبہ ہے ہر انسان سے وہ اپنی فکر کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کس طرح عمل کر رہا ہوں، میرے اندر کیا کوتاہی ہے، کیا کمی ہے، اور اگر کوتاہی اور کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے. دوسروں کی ٹوہ میں لینا لگنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے، اپنے دفتر میں کیا کرتا ہے، اور اس کے تجسس میں لگا رہنا، یہ قرآن کریم اس کو منع فرماتا ہے. کیونکہ تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے، ہر ایک تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، یعنی ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے، میرے اندر کیا عیب ہے. ہر ایک آدمی آج کل یہ ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنے عیوب کی تو فکر نہیں، یہ خیال نہیں کہ میرے اندر کیا کیا عیب پائے جاتے ہیں، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اس کو کس طرح دور کروں. لیکن دوسروں کے عیوب پر فوراً نگاہ پڑ جاتی ہے، اور اگر نگاہ بھی نہ پڑے تو اس فکر میں رہتے ہیں کہ کچھ پتہ چلے، اگر کسی سے بھی کچھ تھوڑی سی مخالفت بھی ہے تو اس مخالفت کی وجہ سے اس کے عیوب تلاش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلامت فکر عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے، تو ہمیں دوسروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظر ڈالنی چاہیے. بہادر شاہ ظفر مرحوم، ہندوستان کے آخری تاجدار، ان کا یہ شعر ہے اور بڑا حکیمانہ شعر ہے کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی نگاہ برائی پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب آدمی اپنی عیوب کے اوپر نظر ڈالتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، مجھے میں کتنا غصہ کرتا ہوں لوگوں کے اوپر، میں کتنا لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہوں، میں دوسرے کا حقوق کی کتنی رعایت کرتا ہوں، اور میں نماز کس طرح پڑھتا ہوں، نماز میں کیا کیا کوتاہیاں میری ہوتی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے کس طرح غافل رہتا ہوں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے. یہ اگر ان باتوں کا دھیان انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور اپنے عیوب پر نگاہ پڑنے لگے تو پھر ساری دنیا اچھی نظر آئے گی. ساری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے عیوب سے ہم غافل ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی کو اللہ بچائے کوئی شدید بیماری لاحق ہو، گردے کی، جگر کی، اللہ بچائے کوئی خطرناک قسم کی بیماری لاحق ہو، تو اس کے سامنے تو کوئی اگر نزلہ زکام کھانسی والا آ جائے تو وہ اس کے نزلہ زکام کی فکر کرے گا یا اپنے اس بیماری کی فکر کرے گا؟ اگر میرے اندر فرض کرو تکبر ہے، حسد ہے، لوگوں سے بغض ہے، یہ میرے اندر خرابیاں موجود ہیں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، کسی بھی انسان کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، اور کسی انسان سے میں حسد کرتا ہوں، تو یہ مجھے کینسر لگا ہوا ہے، الحمدللہ باللہ، یہ روحانی کینسر ہے جو میرے دل کے اندر پرورش پا رہا ہے. اگر یہ کینسر پرورش پا رہا ہے اور دوسرا آدمی کے اندر کوئی برائی تمہیں نظر آ گئی تو اس کی فکر کرو گے یا اپنے کینسر کو دور کرنے کی فکر کرو گے؟ اس واسطے ہر ایک انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی فکر کرے. قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو، تم کیسے ہو؟ تمہیں جب قبر میں جاؤ گے اور اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوگے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اپنی فکر کرو. اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم, اگر تم صحیح راستے پر ہو تو دوسرا آدمی اگر غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کی برائی تمہیں, گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی بشرطے کہ تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس طرف متوجہ فرماتے ہیں. ہم یہ اصلاح کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں, تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنی ہے, دوسروں کی کو دعوت دینی ہے, دوسروں کو تبلیغ کرنی ہے. ارے بھائی پہلے اپنے نفس کو تو تبلیغ کر لو, اپنے دعوت اپنے نفس کو تو دعوت دے دو کہ تم صحیح مسلمان بنو, سچے مسلمان بنو. اگر یہ فکر لاحق ہو جائے تو کسی دوسرے کے تجسس میں یعنی دوسرے کی ٹوہ میں کیوں لگوں گا, میں کیا جان, وہ جانے اس کا اللہ جانے, میں اس کے تجسس میں لگ کر اس کا عیوب ڈھونڈنے کی فکر کروں کہ بھئی یہ تنہائی میں کیا کرتا ہے اور دفتر میں کیا کرتا ہے اور اس کا سلوک کیسا ہے اور اس کی تنخواہ کتنی ملتی ہے, وہ پتہ نہیں حلال طریقے سے آ رہی ہے حرام طریقے سے آ رہی ہے, اس فکر میں کیوں پڑوں میں جبکہ خود عیوب کا پلندہ ہوں. اس واسطے قرآن کہتا ہے لا تجسسوا, تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگا کرو. یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. جب دوسرے آدمی کو جس کی ٹوہ میں آپ لگے ہیں اس کو پتا چلے گا کہ یہ آدمی میرے پیچھے لگا ہوا ہے, میرا راز معلوم کرنا چاہتا ہے, میری خفیہ امور کے تجسس میں لگا ہوا ہے, تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی, وہ ظاہر ہے تمہارے سے اس کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی. تو یہ نفرتیں پیدا کرنے والی چیز ہے تجسس, اس لیے قرآن نے اس کو منع فرمایا. البتہ یہ عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے, لیکن اگر فرض کرو کوئی شخص کسی ملک کا حاکم ہے, حکمران ہے, اور اس کے ذمے صرف اپنی ذات نہیں ہے بلکہ پوری رعایا اور تمام عوام کی دیکھ بھال بھی اس کا فریضہ ہے, تو اس کو بقدر ضرورت تجسس کی اجازت ہے. اگر فرض کرو یعنی ایک اندیشہ ہے کہ فلاں شخص کسی جرم کا ارتکاب کرے گا, تو اس جرم کا ارتکاب روکنے کے لیے اگر کوئی سرکاری کارندہ اس کی تجسس کرے کہ یہ کس وقت کیا کر رہا ہے اور کیا اس کے ارادے ہیں, کن کن لوگوں سے ملتا ہے, تو یہ تجسس ممنوع میں داخل نہیں, یہ ممنوع تجسس میں داخل نہیں. ایک روایت میں ایسا مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے اور آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی, لیکن رات کو پورے شہر کا گشت لگایا کرتے تھے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے کون کیا کر رہا ہے. تو ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں کچھ نوجوان جو ہیں وہ اعوذ باللہ کسی گناہ میں مبتلا تھے, کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ راگ رنگ کر رہے تھے اور کچھ پینے پلانے کا بھی سلسلہ تھا اعوذ باللہ. تو حضرت فاروق اعظم اس گھر میں جب دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے تو آپ اس میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر ان کو روکا اس کام سے, کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کوئی شخص کوئی بری بات ہوتا ہوا دیکھے اور اس کو استطاعت ہو اپنے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے, اور یہ ہاتھ سے روکنا صاحب اقتدار کے لیے ہے, تو وہ صاحب اقتدار تھے اس لیے جا کر ان کو بنا کے پکڑ تو لیا ان کو. لیکن انہوں نے کہا, وہ بھی عجیب قسم کے لوگ تھے, کہنے لگے کہ جناب ہم نے تو ایک گناہ کا ارتکاب کیا تھا کہ ہم یہ پینے پلانے کا دھندا کر رہے تھے, لیکن آپ نے کتنے سارے گناہ کیے. نمبر ایک आप तजस्सुस में मुब्तला हुए, कुरान ने तजस्सुस से मना किया है। और दूसरे नंबर दो ये कि आप घर में बगैर इजाजत के दाखिल हुए, जबकि कुरान ये कहता है कि जब किसी के पास जाओ तो इजाजत लेकर जाया करो, आप बगैर इजाजत के दाखिल हुए। तीसरी बात ये कि आप जो हैं आपने अपने हमारी आवाज़ सुनकर महज ये फैसला कर लिया कि हम जो हैं वो पीने पिलाने का काम कर रहे हैं, तो बदजनी में मुब्तला हुए आप। तो हमने तो एक गुनाह किया, आपने तीन गुनाह किए, ये जवाब उन लोगों ने दिया। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई ये तजस्सुस जो है ये मेरा फरीज़ा है, महसियत बहसियत साहिब इख्तदार के मेरा काम यह है कि मैं देखूं लोगों के क्या हालात हैं, और अगर उनमें कोई ख़राबी पैदा हो रही है तो उसकी इसलाह करूं। और यही हुक्म किसी भी इदारे के सरबराह का भी है, जैसे बड़े हाकिम का, पूरी मुल्क का हाकिम है उसके लिए ये हुक्म है, उसी तरह अगर कोई शख्स किसी इदारे का सरबराह है तो उसको ज़ाहिर है कि इदारा चलाना है, उसमें खराबियों को ख़त्म करना है, उसमें बुराइयों को दूर करना है, लिहाजा अगर वो ज़रूरत के मुताबिक लोगों के हालात की तजस्सुस करे उसके लिए जायज़। तो इसलिए ये हुक्म हम आपस में जो हमारी ज़िंदगी गुजारते हैं हम, जिसमें हम किसी हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी दूसरे की नहीं आती, उसमें यह हुक्म है कि एक दूसरे के की टोह में न लगो, तजस्सुस में न लगो। आप ज़रा तसव्वुर फरमाइए कि जितने अहकाम इसमें अब तक आए हैं कि एक ऐसा मुआशरा है जिसमें हर एक दूसरे को अपना भाई समझता है, ऐसा मुआशरा है कि जिसमें अगर कोई बाहमी इख्तलाफ हो जाता है तो लोग सुलह कराना अपना फर्ज समझते हैं और बगैर जानिबदार होकर सुलह कराते हैं, ऐसा मुआशरा है कि उसमें कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता, ऐसा मुआशरा है कि उसमें कोई किसी को ताना नहीं देता, तंज और ताना नहीं देता किसी के ऊपर, कोई किसी का बुरा नाम नहीं रखता, कोई किसी से बदजनी नहीं करता, कोई किसी से किसी का तजस्सुस नहीं करता। उस माशरे का तसव्वुर कीजिए आप, वो क्या पाकीज़ा माशरा होगा। और वही माशरा है जो अल्लाह ताला चाह रहे हैं हमसे मुतालबा फरमा रहे हैं, ऐसा माशरा कायम करो। आज हमारे सारे झगड़ों की और तनाज़ात की बुनियाद यह है कि इन अहकाम पर को हम भूले हुए हैं। नमाज रोज़ा बेशक कर लेते हैं, अल्लाह ताला का फजल व करम है, वो भी अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन जो बाहम जिंदगी गुजारने के जो उसूल बयान फरमाए हैं कुरान करीम ने और नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उनको फरामोश किए हुए हैं। उसकी वजह से हम दीन में मुकम्मल दाखिल नहीं हैं, हम अधूरे हैं, हमारे इबादात की हद तक हैं लेकिन मामलात की हद तक, मुआशरात के मामले में, अखलाक के मामले में हम अभी तक नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बहुत दूर हैं। और फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया कि ला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा, तुम में से कोई किसी दूसरे की गीबत ना करे। और सारे गुनाह बयान करने के बाद आखिर में गीबत का बयान फरमाया कि कोई किसी की गीबत ना करे, और उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए जो और किसी गुनाह के लिए नहीं किए कि अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरहतुमू, क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, कोई चाहता है? अव्वल तो इंसान का गोश्त, कोई भी वो जो सलीमुल फितरत इंसान है वो कभी इंसान का गोश्त खाना पसंद नहीं करेगा, इंसान भी कौन अपना भाई उसका गोश्त खाए, और भाई भी कौन مردہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیا تم پسند کرو گے؟ قرآن کہتا ہے فکریہ تمو، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو ناپسند نہ کرتا ہو کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤں، لیکن کسی مسلمان کی بلکہ غیر مسلم ذمی کی بھی غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کا کیا مطلب ہے، کیا چیز غیبت ہوتی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے کسی بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو جو اس کو ناپسند ہو، ایسے انداز میں کرو جو اس کو ناپسند ہو، یعنی اگر اس کو پتا چلے کہ میرا ذکر اس طرح کیا گیا تھا تو اس کو برا لگے، اس کی دل چکنی ہو۔ تو صحابی نے دوسرا سوال یہ کر لیا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس کی کوئی ایسی برائی بیان کرتا ہوں جو واقعے کے مطابق ہے، باقی ہے اس کے اندر یہ برائی، تو کیا پھر بھی ناجائز؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی ایسی برائی بیان کر رہے ہو جو واقعتاً اس کے اندر موجود ہے تب تو یہ غیبت ہے، غیبت کا گناہ ہے، اور اگر ایسی برائی بیان کر رہے ہو جو اس میں نہیں ہے تو اوپر ڈبل گناہ ہے، ایک غیبت کا ایک بہتان کا۔ یعنی اگر آپ کسی کے اوپر ایسا الزام لگائیں جو غلط ہو، حقیقت میں اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے، آپ نے الزام لگا دیا، اس کو کہتے ہیں بہتان، اور یہ بہتان لگانا بذات خود عظیم گناہ ہے، چاہے سامنے ہی بیٹھا ہو آدمی، لیکن بہتان اگر لگانا ہے تو حرام ہے۔ اور اگر اس کے پیٹھ پیچھے اس پر بہتان لگا رہے ہو تو ڈبل گناہ ہے، ایک غیبت کا ایک بہتان کا۔ اور اگر بالفرض اس کے اندر وہ برائی موجود ہے جو تم بیان کر رہے ہو تب بھی اس کو وہ جائز نہیں، وہ اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ غیبت ہے۔ چاہے بعض لوگ کہتے ہیں جی میں میرا کیا ہے، میں اس کے منہ پہ کہہ دوں، لہذا میں جو یہ برائی بیان کر رہا ہوں یہ چاہوں تو آپ چاہو تو منہ پہ کہہ دوں، ارے بھائی منہ پہ کہہ دو گے تو وہ اور برائی ہوگی اور قسم کی، اور پیٹ پیچھے کہہ رہے ہو تو دوسری برائی۔ اگر منہ پر کہہ رہے ہو الزام لگانے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، چاہے وہ باہر برائی اس کے اندر موجود ہے تب بھی منہ پر کہنا ناجائز ہے۔ ہاں اصلاح کی خاطر کہو، محبت سے کہو، پیار سے کہو، ذلیل کیے بغیر کہو، عزت نہ اتارو اور اس سے کہو کہ بھائی یہ بات مناسب نہیں ہے، آپ براہ کرم مجھ سے پرہیز کریں، تنہائی میں کہہ لو، کوئی حرج نہیں منہ پہ کہہ دو، لیکن ذلیل کرنے کے لیے کہو منہ پر، عزت اتارنے کے لیے کہو تو وہ بھی ناجائز۔ اور اگر پیٹ پیچھے کر رہے ہو تو اس میں بھی غیبت ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف۔ اور تعریف کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے کسی بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو کہ اس کو وہ ناپسند ہو۔ ایک شخص ایک برائی جو ہے وہ تنہائی میں کرتا ہے، کوئی فرض کرو، تو وہ جانے اس کا اللہ جانے، تم جا کر اس کی پیٹھ پیچھے کہتے ہو جی وہ فلاں برائی کا مرتکب ہے، فلاں برائی کرتا ہے، تو یہ غیبت ہے اور ساتھ میں دوسرے کو ذلیل کرنا ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ اور ایسا حرام ہے، ایسا حرام ہے کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الاعوذ باللہ اگر کوئی شخص زنا جیسی بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا اس نے حق پامال کیا, اور چونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے لہذا اگر کبھی ہوش آ جائے اور انسان اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو ایک مرتبہ بیٹھ کر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, دل سے کہہ دے اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی, گناہ ہوا, اور میں اس کے سے آپ کی معافی, آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. تو فوراً وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے, وہ زنا ہو, وہ شراب نوشی ہو, وہ کوئی اور ایسا گناہ ہو جو حقوق اللہ سے متعلق. لیکن غیبت کا جو گناہ ہے اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے حق میری حق تلفی کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے, توبہ کرتا ہوا میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں اسی وقت معاف کر دیتا ہوں. لیکن میرے بندے کا اگر حق پامال کیا, اس کی حق تلفی کی, تو صرف توبہ سے معاف نہیں کروں گا بلکہ اس توبہ جب تک کہ جس شخص کا حق پامال کیا ہے اس سے معافی نہ مانگے, وہ معاف نہ کرے, اور یا تو اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے اور وہ سچے دل سے معاف کر دے کہ بھائی میری جو حق تلفی ہوئی تھی میں معاف کرتا ہوں. جب تک یہ نہیں کرے گا تو صرف زبان سے توبہ اور استغفار بھی کافی نہیں ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ غیبت زنا سے زیادہ شدید چیز ہے. اس لیے فرمایا, اب آپ اندازہ کرو, الاعوذ باللہ ثم الاعوذ باللہ, اگر کوئی شخص زنا کاری میں مبتلا ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے, اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا لوگوں کا, کتنی نفرت ہوگی اس سے, کتنی برائی برا اس کو سمجھیں گے اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے زنا کیا ہے. لیکن غیبت دن رات ہماری محفلوں میں ہو رہی ہے, ایک آدمی جان سامنے دوسرے کی برائی کر رہا ہے اور ہم اس کو سن رہے ہیں, اس سے مزے لے رہے ہیں. تو زنا کوئی کر لے الاعوذ باللہ تو سارے معاشرے میں مطعون ہو جائے, دنیا اس کو برا بھلا کہنے لگے. لیکن غیبت جو اس سے زیادہ شدید گناہ ہے, اس میں دن رات ہمارا ابتلا ہے. کوئی مجلس ہی مشکل سے خالی ہوتی ہوگی جس میں کوئی کسی کی غیبت نہ ہوتی ہو, اور یہ ایسا گھن ہے جو ہمارے معاشرے کو کھا رہا ہے. غیبت کا گھن ہمارے معاشرے کو کھا رہا ہے, کیونکہ قرآن کی صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے. قرآن کریم کی اس ہدایت کو بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے. ایک شخص نے ایک مرتبہ مجھے لکھا, ایک مرتبہ میں نے غیبت کے اوپر کچھ بیان کیا تھا اور ایک کالم بھی لکھا تھا اخبار میں, تو ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ جناب آپ نے تو ہماری ساری مجلسوں کا لطف ہی غلط کر دیا, ہماری جو مجلسوں میں مزہ آتا ہے وہ تو غیبت کر کے ہی آتا ہے. آپ کہتے ہیں غیبت نہ کرو, کسی دوسرے کا برائی کے ساتھ ذکر نہ کرو, تو وہ ہماری مجلس کا مزہ ہی جاتا رہا, اور مجلسوں کے اندر جو ایک لطف ہوا کرتا تھا اگر آپ کے اس قول پہ عمل کیا جائے تو وہ لطف ہی چلا جائے گا. یہ کوئی پروفیسر صاحب تھے جنہوں نے مجھے خط لکھا, تو میں نے ان سے جواب میں لکھا کہ ٹھیک ہے جی, آپ لطف لے رہے ہیں دوسرے کی برائی بیان کر کے, اگر کوئی دوسرا آپ کی برائی بیان کر کے لطف لے اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا, کہ دوسرا شخص جو ہے وہ آپ کی برائی بیان کر رہا ہے لوگوں کے سامنے, بے عزتی کر رہا ہے, تو پھر وہ اپنے ان کو اس میں مزہ آ رہا ہے. تو آپ خود تو دوسروں کی برائی بیان کرنے سے اس لیے کترا رہے ہیں, اس سے رکنے سے, के हमारा मजा जाता रहेगा, तो दूसरा का मजा ले रहा है तुम्हारी बुराई बयान करने से, तो क्या है? तो बात सारी क्या है कि हमने दो पैमाने बना रखे हैं, अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। कुरान ने इसको बना किया है कि तुम दूसरों के लिए और पैमाना रखो, अपने लिए कोई और पैमाना रखो। बैलुल मुतफफीन अल्लज़ीन इज़ा क़ालू अला नासि यस्तौफून वे इज़ा क़ालूहुम व बज़रुहुम युख़सिरून। जो खुद लेने का वक्त आए तो सब कुछ लेने को तैयार, पूरा पूरा, एक हब्बा ना छोड़े, और जब देने का वक्त आए तो डंडी मार जाए। तो अपने लिए एक पैमाना और दूसरों के लिए दूसरा पैमाना। गीबत को जो लोग ये समझते हैं कि भाई हमारे लिए हम क्यों छोड़े हैं इसको, हमें तो मजा आता है इसमें, मजलिसें हमारी इसी से गर्म होती हैं, तो भाई तुम्हारी गीबतें अगर होने लगें दूसरे मरेगा पर, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? कुरान तो हर एक को बराबर रखता है। अपने दूसरे भाई के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, और उसके लिए वही ना पसंद करो जिसको अपने लिए ना पसंद करते हो। तो किसी की भी गीबत करना, ये अलियाज़ बिल्लाह हमारे माशरे के लिए को घुन की तरह चाट रहा है, और इसकी वजह से शकर रंजियां पैदा होती हैं, रंजीदगियां पैदा होती हैं, झगड़े पैदा होते हैं, नफरतें जन्म लेती हैं इस गीबत की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हमें महफूज रखे इस गीबत से। तहैया करना चाहिए, ये बयान, ये तकरीरें, ये जो कुछ भी इस वक्त कहा जाता है, ये महज वक्त गुजारी नहीं है, ये महज इसलिए नहीं है कि एक बात सुने और खत्म कर दें, सुनकर और बयान करके एक कान से सुने दूसरे कान से उड़ा दें। ये मजलिसें इसलिए होती हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस्लाह करने की तौफीक हमें अता फरमाए। आज से ही हर बंदे को और हर मर्द को, हर औरत को जो सुन रहे हैं, ये आजम करना चाहिए, या अल्लाह पैसे जो कुछ हो गया वो तो अल्लाह आप माफ फरमा दे, और जिन बंदों की हमने हक तलफी की है अल्लाह उनको भी हमसे राजी कर दे, लेकिन आइंदा नहीं करेंगे। जब कभी गीबत का मौजू मजलिस के अंदर आएगा तो हम उस मौजू को बदलेंगे, और अगर नहीं बदलते उस मजलिस से उड़ जाएंगे। इस बात का तहिया करें, इस बात का अजम करें, इस बात का इरादा करें कि इसके खिलाफ नहीं होगा इंशाल्लाह। तो फिर जब यह अजम बंदा कर लेता है, फिर अल्लाह ताला से मांगो, या अल्लाह मैंने तौबा तो कर ली, अजम भी कर लिया, इरादा भी कर लिया कि आइंदा नहीं करूंगा, लेकिन इस इरादे पर कायम रहना यह आपकी तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह अपने फजल करम से मुझे इस पर इस्तकामत भी अता फरमा, इस पर साबित कदम भी अता फरमा, और मुझे इस घुन के कीड़े से मेरी हिफाजत फरमा कि मैं जबान से किसी की गीबत करूं या अपने कानों से किसी की गीबत सुनूं। ये तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ कर लें। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से, अपनी रहमत से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, और हमारे माशरे की इस बदतरीन बुराई को अल्लाह ताला खत्म फरमा दे। वो आखिर दावाना
www.darsequran.com